تکبیر، نعرہ رسالت، اور آپ کے درمیان کوئی نہیں، آپ ہیں اور وہ حقیقت کبھی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہی میں آپ کو عرض کر چکا کہ کتابیں ان حضرات کی معتبر ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سند دے دی ہے صدیقین کی، اور ان کے اتباع کو رسول پاک کی اتباع قرار دیا گیا. اب میں سب سے پہلے حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کی یہ ایک مختصر کتاب جس کا نام ہے نہایت الزین فی التخفیف عن ابی لہب یوم الاثنین، یعنی وہ حدیث جو عام طور سے آپ حضرات سنتے ہیں اور آپ لوگوں کو محفوظ ہے کہ چونکہ ابو لہب نے اپنی باندی صویبہ کو، بعد مقررین صوبیہ کہہ دیتے ہیں، یہ نام غلط ہے، صویبہ یہ نام ہے، صویبہ کو اس خوشی میں آزاد کر دیا کہ صویبہ نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر ابو لہب کو دی تھی، تو اس نے آزاد کیا. خواب میں اس کو دیکھا گیا کہ بڑی ہی بری حالت میں مبتلا تھا، تو پوچھا خواب دیکھنے والے نے کہ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا کہ میں عذاب میں مبتلا ہوں، مگر صرف یہ کہ پیر کے دن اس سبب سے میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، بعتاقتی سوائے بتا، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں میں نے اپنی باندی صویبہ کو آزاد کر دیا، اس لیے مجھے ہر پیر کو اتنا پانی پینے کے لیے مل جاتا. اب اس حدیث کے بارے میں اسی سال کے حج کے بعد جب حضور تاج الشریعہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو 18 ذی الحجہ 1431 مطابق 28 نومبر 2010 کو ایک صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف یہ حدیث مرسل ہے، اس لیے یہ قابل قبول ہرگز نہیں. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ حدیث موضوع ہونی چاہیے. تو حضور تاج الشریعہ نے برجستہ وہاں پر ان کو مطمئن کیا، اور انہوں نے جو کتاب و سنت کا حوالہ دیا تو اس میں حضرت تاج الشریعہ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان آیات سے مستثنی یا مخصوص ہے، اس خصوصیت کی بنا پر یہ کہا نہیں جا سکتا، اور جبکہ ائمہ راسخین نے اس حدیث کو قبول کیا ہے تو اس حدیث کو رد کرنا کسی طرح پر درست نہیں. اب یہ اس پر ایک جب واپس آئے حضور تاج الشریعہ یہاں پر ہندوستان تو آپ نے برجستہ کتابوں کی مراجعت اور حوالوں کے ساتھ یہ رسالہ ترتیب دیا. اس میں آپ نے اس بات کا چیلنج کیا ہے کہ اعتراض کرنے والے نے یہ اعتراض تو کر دیا کہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، اس لیے یہ حدیث مقبول نہیں، مگر اپنے سے پہلے والے بزرگوں میں سے ایک آدمی کی بھی تائید پیش نہیں کی کہ کسی گزشتہ عالموں میں سے کسی نے اس کی بات کے مطابق کوئی بات کہی. ہاں حضرت تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مطابق بہت ساری باتیں ہیں، اور بڑے بڑے اکابر علماء جو ہیں ان کے اقوال. چنانچہ حضرت علامہ امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ آپ نے نقل کیا کہ جو امور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق ہیں اس میں کفار کو کچھ خصوصیت بطور راحت مل سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ صاف ستھرے انداز میں آدمی یہ القت کر دے کہ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، کہ یہ کہے کہ ہم اللہ تعالی نے فرمایا ہم ان کے تمام اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے اور سب کو ہباء منثور کر دیں گے، یعنی اس عمل کی جزا اس کو نہ دیں گے. تو اس سے مطلب کیا نکلا؟ اس کے اعمال کفریہ سب کے سب برباد، اور ان کا نتیجہ بڑا ہی بدترین ہوگا. فرماتے ہیں کہ اصل میں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس نے دریافت کیا متعدد حدیثیں، بخاری اور مسلم میں یہ موجود ہیں، ارشاد عرض کی کہ هل نفعت ابا طالب فانه ينافعه عنك، کیا آپ نے ابو طالب کو بھی کوئی فائدہ پہنچایا؟ وہ آپ کی طرف سے لوگوں سے جنگ کر لیتے اور لوگوں سے ٹکر لے لیتے تھے. تو حضور نے فرمایا نعم کان فی ایک نعم کان فی غمرات من النار فاخرجته الى وحضاه، ہاں ہاں میں نے فائدہ پہنچایا یہ کہ وہ جہنم کے بہت گہرے گڈھے میں تھا اور میں نے اس کو نکال کر جہنم کے کنارے والے حصے تک پہنچا دیا. اس حدیث سے پتا چلا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر کوئی عمل کر دیا جائے تو اس کا فائدہ کافر کو پہنچ سکتا ہے، اور البتہ اس کے کفر کی وجہ سے جو جہنم لازم ہو گئی اس عذاب سے اس کو نجات نہیں ملتی. یہ اپنی جگہ طے. اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے کفار کے بارے میں فرمایا ما لہم من شافعین، ان کا ہمارے پاس کوئی سفارش گزار نہ ہوگا. کیا معنی؟ کوئی بھی جہنم سے نجات پانے والا، نجات دلانے والا یا نجات کے لیے شفاعت کرنے والا کوئی ہمارے پاس آئے گا نہیں، تو ان کا کوئی شفیع نہیں. اب اس سلسلے میں علامہ ابن حجر عسقلانی اور ان سے پہلے حضرت امام قرطبی اور امام قاضی عیاض اور ان سب سے پہلے امام بیہقی اور علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کے فیض یافتہ اور ان کے ہم عصر بھی ہیں حضرت شیخ امام احمد قسطلانی اور اسی طرح ان کے شارح علامہ درخانی اور کتنے بزرگوں نے اس کی تائید فرمائی، یہاں تک کہ درخانی نے تو اس پر ایک رباعی بھی یہاں نقل کی، یہ چند اشعار نقل کیے کن سے؟ فرماتے ہیں للہ در و حافظ الشام شمس الدین محمد ابن ناصر فی قولی، شام کے حافظ شمس الدین کا یہ قول، اذا کان ھذا کافرا جاء ذمه وتبت یداه فی الجحیم مخلدا اتا انه فی یوم الاثنین دائما يخفف عنه للسرور بأحمد وما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات محمدا صلى الله عليه وسلم. یہ انہوں نے اشعار نقل کیے، اور بھی بہت کافی تحقیقات ہیں. اللہ تبارک و تعالی حدود تاج الشریعہ کی عمر میں اور ان کی دینی تعلیمات اور دینی اشاعت کی دینی کارناموں میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے. اب ایک اور حضرت کا رسالہ، یہ سد المشارع، یہ ایک رسالہ حضرت کا ہے، یہ بھی ایک عربی نے ایک ایسی بےہودہ بات کہی کہ جس بات کو کوئی مسلمان گوارا نہیں کر سکتا، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ دین ان الدین یستغنی حتی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین ہر ایک سے بے نیاز ہے، کسی کی حاجت اس کو نہیں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دین بے نیاز. سبحان اللہ، حضرت تاج شریعہ نے اس کے رت میں یہ ایک ضخیم کتاب تصنیف فرمائی، اور قرآن حدیث کی شہادتوں، احادیث کریمہ کی شہادتوں سے ثابت کیا کہ دین اس وقت تک دین نہ ہوگا جب رسول تک کے رسول پاک کے توسط سے نہ. اسی لیے قرآن حکیم میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اطاعت الہی دین ہے، مگر اطاعت الہی بغیر رسول کی اطاعت کے متصور نہیں. اس لیے صحابہ کرام اپنی تمام ضرورتوں میں، دینی ضرورتوں میں بھی آقا کائنات سے گزارشیں کرتے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے دن جب رسول پاک نے فرمایا کہ حرم کا کوئی کٹیلا، کوئی گھاس، کوئی خضرا درخت نہ اکھیڑا جائے، نہ کاٹا جائے، نہ اس کو توڑا جائے، فرماتے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ الا الاسخر، اسخر کٹیلے گھاس کی اجازت دے دیں، کیونکہ وہ ہمارے گھروں کے چھپر ڈالنے اور قبروں میں اس کو قبروں میں تختے پر بچھانے اور اس کے علاوہ سناروں نیاریوں کے کام آتا ہے، اس لیے اس کی اجازت دے دیں. تو میرے آقا یہ نہیں فرماتے کہ میں تو دین کے معاملے میں کچھ نہیں بول سکتا، فرمایا الا الاسخر، جاؤ اسخر کی اجازت ہے، اسخر کاٹنے کی اجازت. یاد ہے کہ حضرت بخاری مسلم نسائی ابو داؤد وغیرہ حدیث کی معتمد کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت رسول پاک نے بقر عید میں خطبہ عطا فرمایا کہ آج پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ نماز میں پڑھیں، نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد ہم قربانی کریں. جس جس نے اس طرح پر قربانی کی تو قربانی ہو گئی، جس نے نماز کے پہلے قربانی کر دی تو کھانے پینے کا گوشت ہوا، قربانی نہ ہو. ابو بردہ ابن نیار کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں تو جانتا تھا کہ اللہ کی ضیافت کا آج دن ہے اور آج کھانے پینے کی اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اس لیے میں نے صبح ہی فجر کے وقت اپنے جانور کو ذبح کیا اور پڑوسیوں میں تقسیم کیا، خود اپنے گھر بھی پکایا، پڑوسیوں نے بھی کھایا اور میں بھی کھا کر حاضر ہوا. فرمایا دل کا شاۃ و لحم، یہ گوشت کھانے کی بکری ہوئی، قربانی نہ ہوئی. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک 6 مہینے کا بچہ میرے پاس ہے، موٹا فربہ ہے، اب میرے پاس کوئی جانور نہیں، مہیا نہیں. فرمایا وحی انت فانما تجزئ عنک ولن تجزئ عن احد بعدک، جا تو اپنی طرف سے اس کی قربانی کر دے، تیری طرف سے قربانی ہو جائے گی، اوروں کی اور کسی دوسرے کی طرف سے ایسے جانور کی قربانی نہ ہو. کیا یہ نبی کا اختیار نہیں ہے دین؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اس طرح کی اتنی کثیر حدیثیں اور دلائلوں کا انداز نہایت انوکھا حضرت تاج الشریعہ نے اعلی حضرت کے رنگ میں یہاں پیش کیا. اللہ تعالی آپ کے قلم میں اور زور پیدا فرمائے. یہ کتاب میں خدمت میں پیش کرتا ہوں حضرت شیخ طہٰ حبیشی مدد اللہ العالی و اکرم اللہ تعالی به و اکرمن اللہ تعالی به، ان کی خدمت میں حاضر ہے. اب یہ اس کے بعد یہ ہاں اب اس کے بعد ایک بات آپ میری اور سماعت کر لیجیے. حضور تاج الشریعہ سر کی آنکھوں سے معذور ہیں، حق یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پہچان نہیں پاتے سوائے آواز کی، آواز سے سن کر کے کچھ پہچان لیں، مگر ذرا سوچو کہ اس معذوری میں آپ کے دل کی آنکھیں کتنی روشن. سوال اور شب و روز علمی کاموں میں اور تصنیف و تعلیف میں مصروف رہتے ہیں. یہ اور یہ نہیں کہ بس الحمدللہ کام ہو گیا، بلکہ آپ کی کتابیں سیدنا اعلی حضرت کی تحریر و تقریر کا پرتو ہے. اب آپ نے ایک بیڑا اٹھایا کہ اعلی حضرت کا ہم نے اہل عرب کو